أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ سجدہ کے بعد یہ سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے اور یہ سورۃ مدنی سورۃ ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی اور اس میں 9 رکوع ہیں اور کل 73 آیتیں ہیں. لمبی سورۃ ہے، اس کے اندر مسائل بھی ہیں اور کئی باتیں ہیں. اس سورت کے اندر جو زیادہ تر مضامین ارشاد فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی محبوبیت کے بارے میں، اور اس سورت میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور ان کی خصوصیت کیا ہے. آپ کی تعظیم کا واجب ہونا اس صورت میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہم سب کے اوپر واجب ہے، اور آپ کی ایزا رسانی، آپ کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی کتنا بڑا گناہ اور حرام ہے. اس مضامین کے ساتھ یہ پوری صورت کا بیان تقریباً ہے. اس سورت کا جو شان نزول ہے، شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سورت نازل کیوں کی گئی، اس کے وجوہات کیا تھے، اسباب کیا تھے. اس سورت کے شان نزول کے بارے میں کئی اقوال ہیں، کئی چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو مدینہ کے آس پاس یہود کے قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینوقہ وغیرہ آباد تھے. میں پہلے یہ بات آپ کو بیچ میں درمیان میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ طیبہ میں یہودی تھے. یہودیوں کو یہ معلوم کیا تھا بلکہ ان کے سامنے تھی یہ بات کہ بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں میں پیدا ہوئے، جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہ بڑی لاڈلی قوم تھی اللہ کی، اور بے شمار انبیاء کرام اللہ نے یہودیوں میں، یعنی بنی اسرائیل میں بھیجے. انہوں نے نافرمانیت خوف کی اللہ کی، انبیاء اکرام کو قتل کیا، اللہ کے ایک ایک حکموں کا مذاق اڑایا، اللہ کے ایک ایک حکموں کی نافرمانی کی، خوف انہوں نے نافرمانی پر قبر بستہ تھے. ان کو کہیں یہ بات ان کی کتابوں میں ان کو ملی کہ مدینہ طیبہ کے نبی آخر زمان آنے والے، ان کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی آخر زمان تو آئیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے خاندان میں آئیں گے. ان کو قرآن سے جو جگہ پتہ چلی وہ مدینہ طیبہ تھی کہ یہاں یہ ہوں گے. تو یہ لوگ کئی سو سال پہلے سے انہوں نے مدینہ طیبہ میں آ کر اپنے ڈیرے ڈال دیے تھے، تاکہ اللہ کے نبی جب یہاں پیدا ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے خاندان میں پیدا ہوں، ہمارے گھروں میں پیدا ہوں، تو نبوت کا جو سلسلہ ماضی سے چلا آ رہا ہے وہ اختتام بھی ہمارے خاندانوں پر جا کر ان کا ہو. یہ الگ بات تھی کہ اللہ کے ہاں کہ جو فیصلے ہیں اللہ کے فیصلے میں تو کوئی کسی کی ادنا سے دخل اندازی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو پیدا قریش میں کرنا تھا، اللہ نے قریش میں پیدا کیا. لیکن یہ اتنی پہلے سے تیاری کر کے مدینہ طیبہ میں یہ قوم آباد ہو چکی تھی. بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، بنو قینقاع تھے، یہ وہاں آباد تھے. ان یہودیوں میں سے چند آدمی آپ کی خدمت میں آنے لگے اور ان کی خواہش یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش رہتی تھی کہ کسی طرح یہ یہودیوں کے جو قبائلی مسلمان ہو جائیں. جب آپ کو خواہش تھی ادھر سے ان کے خاندان کے کچھ لوگ آنے لگے، بنو قریظہ بنو نذیر کے کچھ لوگ آپ کے پاس آنے لگے اور منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگے، ان کے دلوں میں ایمان تو تھا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا غنیمت جانا کہ چلو یہ لوگ آئے تو صحیح میرے پاس. آپ نے پھر سوچا کہ اگر میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے مسلمان ہو جائیں تو دوسروں کو بھی دعوت دینا آسان ہو جائے گا. اس لیے آپ ان لوگوں کے ساتھ خاص مدارات کا معاملہ فرماتے تھے، خیال فرماتے تھے، ان کے جو چھوٹے بڑے آنے والوں کا آپ اکرام فرماتے تھے، اور کوئی بری بات بھی اگر ان سے صادر ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینی مصلحت سمجھ کر اسے چشم پوشی اختیار فرماتے تھے. اس واقعے پر سورہ احزاب کی یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، یہ ایک شان نزول ہے اس کا. ایک دوسرا واقعہ ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن سے نقل کیا کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ سے میں سے ولید ابن مغیرہ اور شعبہ ابن ربیعہ مدینہ طیبہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ہم سب قریش مکہ کے جتنے مال و دولت ہیں اس میں سے آدھا مال و دولت آپ لے لیں، اگر آپ اپنے دعوے کو، ایمان کے دعوے کو چھوڑ دیں تو ہم پورے قریش کے جتنا مال و دولت ہے وہ آدھا آپ کو دے دیتے. اور مدینہ طیبہ کے منافقین اور یہود نے آپ کو یہ دھمکی دی کہ آپ اگر آپ نے اپنا دعویٰ اور دعوت سے رجوع نہ کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ احزاب کی جو ابتدائی آیتیں ہیں یہ اس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں. تیسرا واقعہ یہ نقل کیا ہے بعض حضرات مفسرین نے کہ ابو سفیان اور اکرمہ ابن ابی جہل اور ابو الاعور سلمی اس زمانے میں جب واقعہ حدیبیہ میں کفار مکہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جنگ ختم کرنے کا معاہدہ ہوا تو یہ لوگ مدینہ طیبہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر کرنا چھوڑ دیں. ہمارے معبود سے مراد بتوں کا برائی سے ذکر کرنا چھوڑ دیں، صرف اتنا کہہ دیں کہ جس طرح اللہ شفاعت کرتے ہیں اس طرح بت بھی شفاعت کریں گے، اتنا کہہ دیں بس آپ، اور نفع بھی پہنچائیں گے بت جس طرح اللہ نفع پہنچاتے ہیں اس طرح بت بھی نفع پہنچائیں گے، آپ اتنا کر لیں تو ہم آپ کو آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا. ان کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بڑی ناگوار گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی ان کی باتوں سے. مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے دھمکیاں دی ہیں ان کو قتل کیا جائے. آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے صلح کا معاہدہ کر لیا، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ان دھمکی دینے والے لوگوں کو قتل کر دیں۔ اس پر بھی آیت نازل ہوئی۔ اگر دیکھا جائے تو کسی واقعے میں کوئی تضاد نہیں ہے، سارے واقعات اپنی جگہ کے اوپر درست ہو سکتے ہیں۔ پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کی تشریح عرض کرتا ہوں۔ سورہ احزاب کی پہلی آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، منافقین اور کافروں کی باتوں کو آپ مت مانیے، ان کی باتوں کو آپ تسلیم نہیں کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون فاتبع ما یوحى، ان اللہ کان علیما حکیما۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، منافقین اور کافروں کی باتوں کو مت مانیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علیم ہے، حکیما اللہ تعالی حکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور آپ ان غیر مسلموں کی بات تو مانے نہیں، ان کی باتوں کو تو آپ چھوڑ دیں، آپ ان احکامات پر عمل کیجئے، اس اللہ کی بات کی اتباع کیجئے، ما یوحى الیک من ربک، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچائی ہیں، آپ تک وحی کی ہے، جو وحی اللہ کی طرف سے آئے اس کو مانیے، ان کفار کی باتوں کے پیچھے آپ مت چلیے، ان کی باتوں پر عمل مت کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک آپ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان تمام باتوں کی خبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، کفار کی بات کو چھوڑیے، ان کی باتوں پر عمل نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، وکفا باللہ وکیلا، اللہ جو ہے وہ کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، لیکن جیسا میں بار بار عرض کر چکا ہوں مختلف آیتوں کی تشریح کے ذیل میں، کہ خطاب تو اللہ کے نبی کو ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی وساطت میں تو خطاب ہمیں ہے، امت مسلمہ کو ہے، پوری امت محمدیہ اللہ صاحب صلوات و سلام کو ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان سے تو کوئی گناہ سرزد ہوتا نہیں، وہ کہاں پیروی کریں گے، نہ کبھی کی پیروی نہ کبھی کریں گے، یہ تو ہمیں سنانے اور بتانے کے لیے احکامات کہ ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، اسی طریقے سے ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائے۔ اس میں بہت بڑا سبق آج ہم ان غیر مسلمانوں کے لیے ہے جو غیر مسلموں کو اپنا باغو ملجا سمجھتے ہیں، ان حکومتوں کے لیے ہے، ان سربراہوں کے مملکتوں کے لیے ہے، ان حکومت کے سربراہوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو، یہود و نصارا کو راضی کے بغیر ہم اپنی دنیا اپنا ملک نہیں چلا سکتے، ان کے نظام کو قبول کیے بغیر ہم اپنے ملک کا کام نہیں چلا سکتے، یہ ان کے لیے درس ہے۔ ان مسلمانوں کے لیے درس ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ ان کے لیے سبق ہے۔ اللہ کے نبی کو خطاب ہو رہا، فرمائے اللہ رب العزت کے یا فرمائے یا ایھا النبی، اے نبی تم آپ اللہ سے ڈریے، یعنی ڈرنے کی چیز کافر نہیں ہے، ڈرنے کی چیز وہ غیر مسلم نہیں ہے، ڈرنے کی چیز اللہ ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ابھی حال میں ان کا انتقال ہو گیا، امریکہ میں رہتے تھے، بڑے اللہ نے ان کو بڑا نیک دل دیا تھا، ان کو مزارات پہ، بزرگان دین کے، صحابہ اکرام کے، انبیاء اکرام کے مزارات پہ جانے کا بڑا شوق تھا، تو مجھ سے کہتے تھے کہ جب کبھی تمہارا اردن جانا ہو تو مجھے بتانا، میں تمہیں ساتھ لے کے گھوموں گا، میں تمہیں ساتھ سیر کراؤں گا اردن کے، اردن میں بہت صحابہ اکرام کے مزارات ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت ایک دو حضرت عمران رضی اور ایک دو انبیاء کرام کا مزار ہے۔ تو کہنے لگے، میرے سے اپنا واقعہ بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ میں جب گیا، یہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کے مزار پر جو اردن میں ہے، میری بھی حاضری ہوئی تھی وہاں پہ، یہ ان جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ ان کو لقب دیا تھا امین حاضر الامہ، اس امت کے امین، اتنا اونچا لقب تھا. ملک شام کے گورنر تھے. ملک شام کا مطلب ہے جیسے آج امریکہ سپر پاور. اور جو شام کی فتح ہوئی، شام کی فتح کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس زمانے میں. کسی سے کہو کہ شام فتح کر، میں تو مذاق اڑاتا کہ یہ صحابہ کرام فتح کرنے آئے شام کو، مذاق اڑاتے تھے صحابہ کرام کا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ تصور ہی کسی کو نہیں تھا کہ شام کبھی فتح بھی ہو سکتا. جیسا آج کوئی کہے کہ صاحب چلے جی امریکہ کو فتح کر کے آتے، تو کیسے کوئی کہے گا، مذاق اڑائے گا اور میرا. اللہ کا دیکھو، اللہ کا کرنا دیکھو کہ غزوہ شام کے اوپر پہلی جنگ ہوئی غزوہ موتا کی، پھر جیش اسامہ، پھر غزوہ یرموک، تین جنگیں ہوئی ہیں. یرموک پر اللہ نے فتح دی. تو جب یرموک کی آخری فتح تھی تو اس وقت جو گورنر تھے وہ حضرت ابو عبید بن الجراح ہی تھے رضی اللہ عنہ. ہاں کمان جو سنبھالی ہوئی تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سنبھالی ہوئی تھی. تو وہ مجھ سے کہنے لگے، اس زمانے میں جب یہ گئے میرے یہ دوست، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ کے مزار پر تو امریکہ کی جنگ چل رہی تھی افغانستان میں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں جب حضرت ابو عبید بن الجراح کے مزار پر گیا، سپر پاور کو شکست دینے والا ایک صحابی ان کے مزار پر گیا، تو مجھ سے کہنے لگے میرے دل میں یہ خیال آیا یا خواب میں دیکھا، یہ مزار تو انہوں نے کی مجھ کو، کہ مجھ سے وہ کہنے لگی، مجھ سے ایسا لگا کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم جہاد میں کیوں نہیں شامل ہوتے جاتے، ڈر گئے ہو کیا، کس بات سے ڈر گئے تھے؟ کہنے لگے کہ مجھے یوں لگا کہ وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کس بات سے تم ڈر گئے تھے، اس بات سے ڈر گئے تھے کہ تمہیں مار دیں گے، اس سے ڈر گئے تھے کہ تمہیں قتل کر دیں گے. ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو صحابہ اکرام سے سبق حاصل کرو، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرو. یہ طاقتیں سپر پاور اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تاریخ آپ نے پڑھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ آپ نے پڑھی ہے کہ بڑی سے بڑی سپر پاور طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے. اپنے اصل کو بھی دیکھا کہ میری تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، اس پہ قطرے بندی ہوئی ہیں، اس کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کی. اللہ نے ان کو کہاں پہنچایا؟ وہ ممالک جن کی طاقت کا نام لے کر لوگ لرزتے تھے، صحابہ کرام نے اپنے فخر قوم سے اس کو پتہ کر ڈالا. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایوہ النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو. ابھی میرا مصر جانا ہوا، پچھلے ہفتے میں مصر میں تھا. مصر میں صحابہ کرام کے مزارات، مصر کے فاتح قوم حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، کہاں مدینہ طیبہ، کہاں مصر افریقہ، فتح کرنے آئے. اب اندازہ کر لو گھوڑے کے اوپر کتنا سامان لاد کے لے جائیں گے، کھانا بھی اس پر، پہننا بھی اس پر، اسلحہ بھی اس پہ. چند سو صحابہ کرام، چند ہزار صحابہ کرام آ گئے. دوسری طرف فرعون کا شہر، فرعون کا شہر آخر ملک ان کا، اندازہ کر لیجیے کہ کتنی بڑی بڑی طاقتور فوجیں ان کی، لیکن جنگ کی حضرت عبد العاص رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت اللہ نے مسلمانوں کا افریقہ کا پہلا ملک وہ فتح کروایا مصر، جو زمانہ قدیم سے دنیا کے قدیم ترین ملکوں میں سے، قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر وہ کون سا ہے؟ وہ قاہرہ، وہ مصر. اس کی تاریخ قرآن پاک میں آتی ہے، فرعون کے واقعے میں. حضرت عبد العاص رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کرام وہ تھے جو مصر کے فتوحات میں شامل تھے، مزارات بھی ان کے مصر کے اندر ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لینے والے یہ لوگ، ان کو کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا تھا کہ ہم لڑنے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. جب ان کے مزارات پر حاضر ہو تو انسان کے دل کی کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی سب سے پہلی ایک مسجد تعمیر فرمائی پہلے شہر کے اندر, جس کا نام آج بھی جامع مسجد عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہے, آج بھی موجود ہے. وہ پہلی افریقہ کی مسجد, پورے قبر اعظم افریقہ کی پہلی مسجد, کیونکہ سب سے پہلا ملک, سب سے پہلا شہر یہ فتح ہوا. اس میں حضرت عبد العاص رضی اللہ عنہ نے مسجد بنائی, 80 صحابہ کرام کی موجودگی میں اس کا قبلہ متعین کر کے نماز پڑھی گئی, پہلی نماز. یہ ہے وہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا النبی, اے نبی اللہ سے ڈرو, ولا تطع الکافرین, کافروں کی مت پیروی کرنا, ان کی باتوں کو مت ماننا, والمنافقین, منافقوں کی باتوں کو ماننا. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے. آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری ملک نہیں چل سکتا اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی, ہماری تجارت نہیں چل سکتی ہم نے ان کی بات نہیں مانی. قرآن پاک فرما رہا ہے کہ ان کی بات کو مت مانو, یہ کامیابی کا راستہ. جو قرآن ہے اپنا نظام بناؤ, جو کام کرنا ہے اپنا نظام سے اپنے طریقے سے کام کرو. ہاں لین دین ضرور کافروں کے ساتھ ہوتا ہے, وہ لین دین کرو, لیکن اپنے ملکی معاملات میں, اپنے مذہبی معاملات میں, اپنے سیاسی معاملات میں ان کی پیروی مت کرنا کبھی بھی. ان کی پیروی کرو گے سوائے بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا جو آج آپ کے سامنے ہے. فرمایا ربی ما یوحا الیک من ربک, آپ پیروی کیجیے اس چیز کی جو اللہ نے آپ کی طرف وحی نازل کی, اس کی آپ اتباع کیجیے. اللہ کا قرآن بھیجا, قرآن کے مطابق آپ عمل کیجیے. ان اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ جو کام کے آپ لوگ کرتے ہو اس سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ. اب یہ خیال آتا ہے کہ صاحب کافر برا مان جائیں گے, مدینہ طیبہ کے رہنے والے منافقین برا مانیں گے, ان کے ساتھ کیسے زندگی گزرے گی. فرمایا اللہ پر بھروسہ کیجیے, وکفا باللہ وکیلا, کام بنانے کے لیے اللہ کافی. ہمارا کام کبھی بھی اللہ کے ماننے سے بگڑے گا نہیں, اللہ کے ماننے سے ہمیشہ ہمیشہ سنورے گا. ماضی میں سنورتا رہا, ماضی میں ٹھیک ہوتا رہا, کبھی خرابی اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی. تو سب سے پہلی چیز اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کافروں کا کہنا نہ مانو, اللہ سے ڈرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کرنا عہد سکنی ہے جو حرام ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ ہمارا اور تمہارا امن کا معاہدہ, اس لیے آپ نے ان کو فرمایا کہ جو مسلمان کہتے تھے کہ ہم ان کو قتل کریں گے کیونکہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں آپ کو, اس پر آپ نے فرمایا کہ نہیں, ان کو قتل کرنا ہے شکنی ہے, ان کو قتل مت کرو. کفار کی بات نہ ماننے کا حکم اس لیے دیا کہ ان تمام واقعات میں کفار کی جو فرمائشیں ہیں وہ ماننے کے قابل نہیں ہیں. اس کی تفصیل مزید آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. کیونکہ کفار کا معاملہ یہ کہ آپ ان کی ایک بات مانتے ہیں کہ دو مطالبات اور کھڑے ہوتے ہیں, جھوٹ ان کے ہاں درست, دھوکا دینا ان کے ہاں ٹھیک. یہ تو ہمارے ساتھ چونکہ ان کو بزنس چلانا ہوتا ہے, اس لیے بزنس کے اندر, تجارت کے اندر ہی ہم سے بڑے سچے ہوتے ہیں, ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم سے تجارت میں بہت سچ بول رہے ہیں. لیکن سیاست میں ان سے بڑا جھوٹا دغابات آپ کو کوئی نہیں ملے گا. تعلق اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ, سیاست میں, حکومتوں میں ان سے بڑا جھوٹا دغابات آپ کو ملے گا ہی کوئی نہیں, جس سے ہم لوگوں نے اپنی نظریں بند کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ, یا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز اکرام ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے نہیں مخاطب فرمایا, آپ کا نام نہیں لیا, جیسے دوسرے نبی اکرام کو خطابات آپ نے فرمایا کہ یا داؤد, یا نوح, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یوں کہہ کر خطاب کیا. صرف چار مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا. یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ان دو آیاتوں میں دو حکم دیے گئے. پہلا حکم یہ دیا کہ خدا تعالی سے ڈرنے کا حکم ہے, کہ اصل ڈر اللہ کا ہے, کوئی تمہارا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تشریف فرمائی, اس طرح کے احکامات کی کہ ساری دنیا مل کر بھی تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تم کو نفع پہنچانا چاہے, اللہ تم کو نفع پہنچائے تو دنیا مل کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میرا اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ساری دنیا مل کر مجھ کو اور آپ کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر بھی اور آپ کو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی. اگر اللہ نے ہمیں نقصان پہنچانا چاہے اللہ ہمیں نقصان پہنچائے. تو فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے کہ مشرکین مکہ سے جو معاہدہ ہو چکا ہے اس کے خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور مشرکین اور منافقین و یہود کی بات نہ ماننے کا حکم ہے کہ ان کی باتوں کو مانو نہیں، ان کی چیزوں کو مانو نہیں. دیکھو نہ ماننے کا مطلب کیا ہے، ان کے احکامات اگر آپ کی حکومت سیاست تجارت کے بارے میں ہیں ان کے احکامات نہیں مانے جائیں گے. جن چیزوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں وہاں غیر مسلموں کے احکامات نہیں چلیں گے. اپنی حکومت میں، اپنی سیاست میں، اپنے گھریلو زندگی میں، اپنے بیرونی زندگی میں، اپنے ماحول میں، معاشرے میں ہمیں ماننی پڑے گی. تو کس کی ماننی پڑے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. ہمیں ایک غیر مسلم کہے کہ صاحب تم اپنا نظام تعلیم یوں بنا لو، تم اپنے کلچر کے اپنے نصاب کے اندر سے قرآن کی آیتوں کو حذف کر دو، تم سود کا نظام شروع کر دو، آپ اپنے ہاں یہ والا نظام لے کر آئے، وہ نظام نہ لے کر آئے، ان معاملات کے اندر ان کی ڈکٹیشن لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور جو لیتے ہیں وہ اپنے ملک میں تباہ کاریاں دیکھتے جیسا آپ کو اپنے ملک میں نظر آ رہی، پوری دنیا میں نظر آ رہی. اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کام نہیں کیا یہ والا، نہ کبھی حج نہیں کی معاہدہ کر کے کبھی معاہدہ نہیں توڑا، نہ کبھی غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے کوئی عہد شکنی نہیں کی، اور نہ آپ نے کوئی ان کی باتوں کو کبھی تسلیم کیا. غیر مسلموں کی باتوں کو کون سا آپ نے مانا کبھی؟ پھر کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو، ان کی باتوں کو مت مانو؟ تو اس کے جواب یہ کہ اصل میں یہ تعلیم امت محمد علیہ صحیح صلاحت وسلام کے لیے ہے، اور جو لوگ آپ کو اس بات پر اکسا رہے تھے کہ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کریں اور ان لوگوں کو قتل کر دیں جو دھمکی آپ کو دے رہے اور معاہدے کو توڑ دیں، ان کو بھی سبق سکھانا مقصود تھا اور سبق دینا مقصود تھا کہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوا کرتی اور نہ غیر مسلموں کی بات مانی جاتی. بات صرف کس کی چلتی ہے؟ اپنوں کی چلتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے. ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں کفار اور مشرکین کی طاعت سے منع کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے مشورے نہ کریں، ان کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے نہیں، کیونکہ ایسے مشورے اور باہمی روابط بسا اوقات اس کا سبب بن جایا کرتے ہیں کہ ان کی بات مان لی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو امکان نہیں تھا کہ آپ ان کی بات کو مانیں گے، لیکن در حقیقت یہ پوری دنیا کے پوری امت محمد علیہ السلام کا سبب تھا کہ یہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ اپنے روابط کو بڑھاؤ مت، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، اور یہ اپنے معاملات میں ان سے مشورے ہرگز مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے اوپر غالب آ جائے. اور یہ بات اس لیے بھی فرمائی کہ دیکھیے جب سے مسلمانوں کی خلافت خط کا نظام ختم ہوا اور 1928 میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ تقریباً 90 سال پہلے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، تو بنیادی طور پر مسلمانوں کے ساتھ یہ دو بنیادی کام کیے گئے. ایک کام یہ کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کا جو معاشی نظام تھا وہ ختم ہوا. مسلمانوں کا معاشی نظام وہی تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ قرض کی بنیاد پر کاروبار کو مت چلاؤ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیٹ بیس اکانومی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ مشارکت کی بنیاد کے اوپر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اکویٹی بیس اکانومی ہونی چاہیے، اس نظام کو آپ چلائیں. یعنی ڈیٹ بیس اکانومی نہ ہو، قرض کی بنیاد کے اوپر آپ کی معاشیات معاشرہ آپ کی اکانومی نہیں چلے گی، بلکہ کس کی بنیاد پر چلے گی؟ پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر، اکویٹی بیس آپ کی اکانومی ہونی چاہیے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اس نظام کو ختم کیا اور یہ سودی نظام ہمارے پر مسلط کیا گیا کہ نئی اکانومی ڈیٹ بیس ہوگی، یعنی قرض کی بنیاد پر چلے گی، اپنی ضرورتوں کے لیے قرضے لو، ان کے اوپر سود ادا کرو اور اس نظام کو چلاؤ. اس میں اتنا بڑا ظلم ہے کہ کوئی حد کے انتہا نہیں، کہ پیسے پوری قوم کے فائدے چند انسان اٹھاتے ہیں. بینکوں میں سارا پیسہ قوم کا جمع ہوا اور بینکوں سے جو فائنانسنگ لینے جاتے ہیں لوگ، جو پیسہ استعمال کرتے ہیں وہ چند نقصان استعمال کر جاتے ہیں، ہماری اپنی پوری قوم وہ نقصان میں مبتلا ہوتی ہے، ان کو جو سود ملتا ہے وہ انفلیشن ریٹ سے بھی کم ملتا ہے، فرسودگی سے بھی کم ملتا ہے، نقصان ہی نقصان ہے. غربت کے پھیلانے میں سب سے بڑا کردار ہمارے بینکوں کا، سب سے بڑا کردار بینکوں کا جس نے غربت پھیلائی. معاشرتی عدم توازن پیدا کیا، جو مالدار ہے وہ اتنا بڑا مالدار کہ اس کو اپنی دولت کی پتہ نہیں، رکھنے کی خبر نہیں، اور جو غربت کا شکار ہے وہ اتنا غربت کا شکار کہ اس کو اپنے گھر میں بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی کا انتظام کرنا مشکل ہے. یہ نظام ختم کر کے یہ سودی نظام مسلط ہوا. دوسرا نظام ہم پر یہ مسلط ہوا کہ خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے بلاد اسلامیہ، پورے اسلامی ممالک کا ایک سربراہ. اس نظام کو ختم کر کے مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا. چھوٹے 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 آپ نقشے میں دیکھ لیں کتنے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں آپ کے، شارجہ، دبئی، ابوظہبی، راس الخیمہ، کویت، بحرین، قطر، یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. وہ آپ کا کراچی کا ایک کونا جو ہے وہ ایک ان کے ملک کے برابر ہو جائے. اب ہر ایک کی پارلیمنٹ ہے، ہر ایک کا بادشاہ ہے، ہر ایک کے قانون ہے، ہر ایک کا ایک اپنا نظام ہے. مسلمان یہ ٹکڑیوں میں بٹ گئے اور آپس میں لڑ لڑ کے ختم ہو رہے ہیں. یہ دو نظام مسلمانوں پر مسلط ہوئے. اللہ رب العزت یہاں اسی کو منع فرما رہے ہیں کہ دیکھو اپنے معاملات میں ان سے مشورے مت کرو، ان سے مشورے کرو گے تباہی کا شکار ہو جاؤ. ایک ملک سعودی عرب کو اسلحہ فراہم کرتا جی، اتنے کھرب ڈالر کا معاہدہ ہو گیا وہ سعودی عرب کو اسلحہ دے گا، دوسرا ملک یمن کو اسلحہ دے گا، وہ بھی عیسائی ملک ہے وہ یمن کو اسلحہ فراہم کر رہا، تیسرا ملک ایران کو اسلحہ فراہم کرے گا، وہ بھی کھربوں ڈالر کے معاہدے، ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں. سوال یہ کہ سعودی عرب اسلحہ استعمال کہاں کرے گا؟ اسلامی ملک کے اوپر. دوسرا ملک جو اسلحہ دے رہا ہے ایک اسلامی ملک کو، وہ اپنا اسلحہ کہاں استعمال کرے گا؟ وہ سعودی عرب پہ کرے گا. خون پیسہ کس کا ضائع ہوگا؟ مسلمانوں کا. خون کس کا بہے گا؟ مسلمانوں کا. میدان جنگ کس کی سرزمین بنے گی؟ مسلمانوں کی. ان کے گھروں میں کی چراغ جلے گا. دیکھ لیجیے آج آپ کے ساتھ یہی ہے، کوئی اس سے ہٹ کر کوئی صورتحال نہیں ہے آپ کے سامنے. ایک ملک اس کو اسلحہ بیچ رہا ہے، دوسرا ملک اس کو اسلحہ بیچ رہا ہے، دونوں کی اپنی فیکٹریاں چل رہی ہیں اور خون مسلم بہے گا، بہے گا تو مسلمان کا خون بہے گا. یہ نتیجہ ہے ان سے مشورہ کرنے کا، یہ نتیجہ ہے ان کے نظام کو اپنانے کا، یہ نتیجہ ہے ان کی سیاست، اپنے سیاسی معاملات میں ان کو دخل اندازی کا موقع دینے کا، یہ نتیجہ ہے اللہ اس کے رسول سے احکامات سے منہ موڑنے کا، یہ نتیجہ ہے اللہ کے حکم نہ ماننے کا. یہ نتیجے اس کے جو آج ہمارے ساتھ پوری دنیا میں کھیل کھیلا جا رہا ہے. ایران کے اندر پچھلے سالوں میں 10,000 مسلمان شہید ہوا ہے آپ کے سامنے، دیکھتے دیکھتے عراق ختم ہو گئے. شام کے اندر 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکا. کتنے ہی لاکھوں ملین آف مسلمان وہ ترکی، جرمنی، مختلف ملکوں کے اندر تتر بتر ہو کے آج نقل مکانی کر گئے. کتنے انگنت بچے ہیں جن کو اپنے ماں باپ کی خبر نہیں، کتنی عورتیں ہیں جن کو اپنے شوہر کی خبر نہیں، کتنے لاوارث ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے معذورین ہیں، کتنے یتیم ہیں، یہ آپ کے سامنے، سب کے سامنے. یہ نتیجہ کس کا؟ یہ نتیجہ اس کا ہے کہ اور داخل کرو ان غیر مسلموں کو اپنے معاملات میں، نتیجہ یہی نکلنا ہے جو نکل رہا ہے. جن کی بچت ہے ان کی باری کچھ دنوں بعد ہے. جب تک یہ آیاتی ہے قرآن پاک کی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے ہے، حکم اللہ کے نبی کو ہے، لیکن یہ حکم عام ہے پورے بلاد اسلامی امت محمدیہ کے لیے کہ دیکھو اللہ کی مانو، اللہ کے نظام کو اپناؤ، کافروں کی باتوں کو مت مانو. ڈرنے کی چیز اللہ ہے، غیر مسلم ڈرنے کی چیز نہیں ہے. کون تمہیں مار دے گا؟ کچھ کوئی کچھ نہیں کر. جو موت کا وقت ہے وہ تو ہمارا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے. جو رات ہماری قبر میں آنے والی ہے، ہم کچھ کریں یا نہ کریں، وہ رات تو قبر میں آئے گی سو آئے گی، وہ کبھی باہر نہیں آ سکتی. یہ تو عقیدہ لے کر ہم پیدا ہوئے. ہماری جتنی سانسیں اللہ نے لکھ دی ہیں وہ اتنی سانسیں تو ہماری ہوں گی، وہ کوئی دنیا کی طاقت ہم سے نہیں چھین سکتی. کس کے حق سے ہم ڈرنے چلیں؟ نتیجہ یہی ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی نہ ہوا اور نہ ہم دنیا حاصل ہو سکی، کچھ بھی نہیں ملا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی مانو، نتائج کا جاننے والا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حکیم ہے، وہی مصالح عباد کو جانتا ہے. منافقین اور کفار کی بات ایسی تھی جس کی وجہ سے لوگوں غیر مسلموں کو فائدہ حاصل ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسے کام مت کرو. دیکھنے میں لگتا تھا کہ مسلمانوں کو فائدہ ہوگا ان کی باتیں ماننے سے، مسلمانوں کو بڑی یعنی تقویت ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو مسلمانوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فائدے نظر آتے تم بھروسہ کرو اللہ پر، اس چیز پر بھروسہ کرو جو اللہ نے وحی آپ کی طرف اتاری ہے. وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، کہ کافروں کی باتوں پر کان نہ دھرا کرو، اپنے اللہ کی بات کو پڑھا کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ کی پر بھروسہ کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں. آگے کچھ مسائل کا ذکر ہے جو معاشرت سے متعلق مسائل ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ والعزیز ان کو عرض کروں گا آپ کے ساتھ. دعا مانگ لیجیے بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم.